الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران گرامی حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالی کے نہایت برگزیدہ بندے تھے. قرآن پاک میں 25 سورتوں میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آیا ہے اور 63 آیتوں میں اللہ نے ان کا نام لیا ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام اللہ نے بار بار جو لیا ہے یہ بھی ان کے مقبول عند اللہ اور محبوب ہونے کی دلیل ہے. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس قدر مناسبت تھی کہ آپ نے اپنے ایک فرزند کا نام ابراہیم رکھا اور درود شریف میں جیسے علی محمد و علی آل محمد مذکور ہے آپ نے علی ابراہیم و علی آل ابراہیم کو بڑھایا. اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اس سے پہلے عرض کر دی گئیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو 4 مناظرے ہوئے 3 مناظرے بیان کیے گئے, 4th مناظرہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا بت پرستوں سے ہوا تھا. ان کی قوم میں ایک تہوار تھا اور عید تھی. وہ لوگ تہوار کے لیے عید منانے کے لیے اپنے شہر اور بستی سے باہر نکل گئے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ان لوگوں نے بلایا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں بیمار ہوں, میں ساتھ نہیں جا سکتا. بیمار ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء اکرام نے 2 مطلب بیان کیے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جسمانی اعتبار سے کوئی بیماری رہی ہو, لیکن اس سے زیادہ جو بات دل کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہارے ان غلط کاموں کی وجہ سے دل کے اعتبار سے بیمار ہوں, میرا دل مریض ہے. اس لیے کہ جب سارے ہی لوگ غلط کاموں میں مصروف ہوں تو جو نیک اور متقی ہوتا ہے اس کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے, رنج ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی بات بتائی کہ میں تمہارے کاموں سے رنجیدہ ہوں اور میرا دل پریشان ہے، اس اعتبار سے فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ بالآخر وہ لوگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا اچھا موقع ہے، اس لیے ان کے بت خانے میں داخل ہوئے، جتنے بت تھے ان کو توڑ ڈالا، کسی کے ہاتھ، کسی کے پیر، کسی کا سر، اور جو کلہاڑی تھی، کدال تھی، وہ بڑے بت کی گردن میں لٹکا دی۔ قوم کے لوگ جب اپنا تہوار پورا کر کے واپس آئے اور بت خانے میں گئے تو اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے اور بہت غصہ ہوئے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، من فعل هذا بآلہتنا، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ، معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان سے متعلق سنا ہے جو ان بتوں کا تذکرہ وقتاً فوقتاً کیا کرتا ہے، ان بتوں کی حقیقت بیان کرتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، ان میں خدائی اختیارات نہیں ہیں، یہ تو تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ سمعنا فتح یذکرہم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے، یقال له ابراہیم، اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، لوگوں نے کہا ان کو تمام لوگوں کے سامنے لے آؤ، علی الاعلان سب کے سامنے ابراہیم کو لے آؤ تاکہ وہ جو کہیں اس پر لوگ گواہ بنے رہیں، لعلهم يشهدون، لوگ گواہی دیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا گیا اور سوال کیا گیا کہ کیا تم نے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ، خداؤں کے ساتھ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار نہیں کیا، یہ فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینتقون، بلکہ ان بتوں میں سے جو بڑا ہے اس نے کیا ہے، اپنے متعلق انکار نہیں کیے، اور ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان میں سے جو سب سے بڑا ہے اس نے کیا ہے، تم پوچھ لو اس سے اگر وہ بولتے ہو۔ فاسألوہم ان کانوا ینتقون، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم، تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کیے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے لگے اور پھر دل دل میں اعتراف کیا کہ تم ہی لوگ قصوروار ہو، اگر یہ خدا ہوتے تو خداؤں کی حالت نہ بنتی، اور کیسے خدا ہیں جو اپنے آپ کو نہ بچا سکتے ہوں، وہ پھر دوسروں کی مدد کیا کریں گے، دوسروں کی حاجت روائی، مراد براری کیسے کریں گے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینتقون فرجعوا الى انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، دل دل میں اعتراف کرنے لگے تم ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر الٹے پیروں لوٹے، پھر الٹے ہو گئے اور کہنے لگے لقد علمت ما ھؤلاء ینتقون، اے ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں، تم تو جانتے ہو، تم کو معلوم ہو یہ بولتے نہیں ہیں، پھر تم کہہ رہے ہو انہی سے پوچھے، ان سے کیسے پوچھیں گے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا پیارا موقع ہاتھ آیا، قالا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون، کہ بہت ہی تعجب کی بات ہے، جو بولتے نہیں، سنتے نہیں، کچھ کرتے نہیں، تم ایسوں کی بندگی اور پرستش کرتے ہو، تمہارے اوپر اف ہے، افل لکم، ناس ہو تمہارا کہ عقل ماری گئی۔ اب جو بات سامنے آئی، جو آیت میں نے پڑھی خطبے میں، اسی رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو موسیٰ علیہ الصلات والسلام سے پہلے بڑی دانائی عطا کی تھی۔ رشدہو، دانائی کی باتیں، کہ نمرود سے مناظرہ کیے، نمرود ہار گیا، اپنے والد سے مناظرہ کیے، گفتگو کی، والد لاجواب ہو گئے، اور ان کے علاوہ ستارہ پرستوں سے گفتگو کی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ چوتھی گفتگو، چوتھا مناظرہ بت پرستوں سے ہوا، بت پرست کوئی جواب نہیں دینے لگے، اور جواب دینا ان کے بس میں بھی نہیں تھا، آگے کہنے لگے کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ابراہیم جو کہہ رہے ہیں ان کے مقابلے میں اپنے خدا کی مدد کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے بادشاہ وقت نمرود سے شکایت کی اور اس سے مدد چاہی کہ ابراہیم کو سخت سزا دی جائے۔ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم کچھ کر سکتے ہو اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ایسے بے یارو مددگار خدا ہو جائیں، قابل تعجب ہے، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ نمرود نے حکم دیا، سیدنا ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی آزمائش اتنی بڑی آزمائش تھی کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ حکم دیا گیا، بس لوگوں نے، تاریخی روایات میں ہے کہ ایک مہینے تک لوگ آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرتے رہے، ایک دو دن کی بات نہیں، ایک مہینے تک آگ جلانے کے لیے لکڑیاں وغیرہ جمع کرتے رہے۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئی تو 7 دن تک آگ جلانے کے بعد دھونکتے رہے اور اس آگ کو بڑھاتے رہے، بڑھاتے رہے، بڑھاتے رہے، آگ اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس آگ کے اوپر کہیں بھی کوئی پرندہ اوپر سے اڑ جائے تو جل کر نیچے گر جائے، ایسی خطرناک اور خوفناک آگ انہوں نے تیار کی تھی۔ ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو آگ میں ڈالنے کا وقت آ گیا۔ تاریخی روایات میں ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی چیخ پڑے اور مخلوق جتنی تھی ساری مخلوق چیخ پڑی، اللہ سے کہنے لگی اے اللہ، آپ کے خلیل کے ساتھ ہی کیا ہو رہا ہے، آپ کے خلیل کے ساتھ ہی کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا اگر تم مدد کر سکتے ہو کرو۔ فرشتے آئے، کہنے لگے ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم تیار ہیں۔ اللہ کے اس خلیل نے عجیب جواب دیا، اللہ مجھے کافی ہے، جس خدا کے لیے میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں وہ خدا مجھے کافی ہے۔ فرشتے ہٹ گئے، سیدنا جبرائیل علیہ الصلات والسلام تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے میں حاضر ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، اور یہ آگ تو ایک آن میں ختم ہو جائے گی، بجھ جائے گی۔ جبرائیل علیہ الصلات والسلام کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ ایک ہاتھ میں سیدنا لوط علیہ الصلات والسلام کی بستی حضرت جبرائیل نے اوپر اٹھا کے پلٹ ڈالی۔ اللہ نے اتنی طاقت سیدنا جبرائیل علیہ الصلات والسلام کو دی تھی۔ ایسے طاقت والے آ رہے ہیں اور آ کر پوچھ رہے ہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو بتائیں، میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلات والسلام کا جملہ سنی، اما الیک فلا، جہاں تک تمہاری باتیں ضرورت نہیں، اما اللہ، جہاں تک اللہ کی مدد ہے، براہ راست میں محتاج ہوں۔ اللہ کی مدد کی باتیں میں محتاج ہوں لیکن تم سے اس وقت میں مدد لینا نہیں چاہتا، اپنی توحید میں خلل برداشت نہیں ہے۔ کتنا اللہ کا بندہ، کتنا توحید پرست تھا، اللہ اکبر، ساری دنیا مخالف تھی، بت پرست تھی، یہ ایک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو مومن تھے، برحق مومن تھے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے لیکن ان کے ساتھ یہ آزمائش نہیں آئی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اب آگ میں ڈالے جانے کا وقت آ گیا، لیکن پھر لوگ سوچنے لگے کہ کون ڈالے گا، جو بھی قریب جائے گا جل جائے گا، کون ڈالے گا آگ میں؟ تو شیطان نے دل میں ترکیب ڈالی، جو من جنیق توپ وغیرہ ہے اس میں بٹھا کر پھینک دو، توپ پر، من جنیق پر بٹھا کر پھینک دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر، ہاتھ پاؤں باندھ کر من جنیق میں بٹھایا گیا اور وہاں سے ان کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اب دیکھیے یہاں سے اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وَنصُرُوا آلِهَتَكُمْ اِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر اور سلامتی والی ہو جا، بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں ڈال دیے گئے اور سب کا یہی خیال تھا اور پکا عقیدہ گویا بنا چکے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ختم ہو چکے، لیکن ابراہیم اللہ کا خلیل ہے، اللہ کے نہایت پیارے بندے، آگ میں پہنچ گئے۔ اور بعض کہتے ہیں آگ آگ نہیں رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آگ آگ رہی، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پیر میں جو رسی باندھی گئی آگ نے ان رسیوں کو جلا ڈالا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تن بدن میں کوئی آنچ نہیں آئی، تن بدن میں کوئی آنچ نہیں آئی، رسیاں جل گئی۔ اور اللہ کی قسم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ میں 7 دن تک آگ میں رہا، اللہ کی قسم ان 7 دنوں میں جو مجھے راحت ملی پوری زندگی کبھی نہیں ملی، اتنی راحت اللہ تبارک و تعالی نے دی۔ اللہ کا حکم ہوا ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے صرف یہ نہیں کہا ٹھنڈی ہو جا، اس لیے کہ بہت سی دفعہ ٹھنڈک بھی تکلیف پہنچاتی ہے، ٹھنڈک بھی مضر ہوتی ہے، تکلیف دیتی ہے، اللہ نے اس کے ساتھ سلامن جوڑ دیا کہ ایسی ٹھنڈک ہو جس سے راحت ملے، سلامتی حاصل ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ 7 دن تک رہے، پھر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پوری عافیت اور سلامتی کے ساتھ آگ سے نکل آئے۔ اب اگر وہیں رہتے تو معاملہ ہی بڑھ جاتا اور کچھ کا کچھ ہوتا، بادشاہ نے کہا یہاں سے نکل جائے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے، عراق میں یہ واقعہ پیش آیا، وہاں سے نکلتے ہیں اور ایک اور مقام جاتے ہیں جو آج کل ترکی میں ہے، حاران جس کو کہتے ہیں، پھر وہاں سے حلب ملک شام آتے ہیں، پھر حلب سے فلسطین جاتے ہیں۔ وہاں جا کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بستے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین کو بابرکت سرزمین بنایا تھا۔ تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہوں میں اس کو بیان کیا، اور قرآن پاک پڑھتے ہیں تو عجیب حیرت ہوتی ہے، اللہ تعالی خود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بار بار تعریف کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہم نے ابراہیم کو دانائی اور سمجھ دی تھی،
وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان سے خوب واقف تھے، وہ کتنی سمجھ رکھنے والے ہیں، کتنی بصیرت رکھنے والے ہیں، ہم ان سے خوب واقف تھے۔ اس لیے یہ بات چار ہفتوں سے کہی جا رہی ہے، ہماری یہ ملت اور ہماری یہ شریعت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن پاک میں کہتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا اور تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور ان کے ساتھ صحیح عقیدت اور تعلق اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی توحید اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، توحید کے معاملے میں خلل نہ ہو، اور ایمان اللہ پر، اس کے رسولوں پر، تقدیر پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر کما حق ایمان لے آئے۔ آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، ایسی بہت سی صورتیں شکلیں ہیں جو بدعات سے گزر کر شرکیات میں داخل ہو چکی ہے، شرکیات میں ہیں، جیسے بزرگوں اور اولیاء کے ساتھ منت اور نظر کرنا، اور ان کی قبروں پر چادریں چڑھانا، ان سے نیاز اور عاجزی کا معاملہ کرنا، ان سے حاجتیں مانگنا، اور ان سے دعائیں کرنا کہ ہم ہمارے کام بنا دے اور ہماری بگڑی بنا دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ خدائی اختیارات ہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے بارہا کہلوایا کہ آپ کہیے میں عالم الغیب نہیں، میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، آپ کہیے اگر میں عالم الغیب ہوتا مجھے کوئی برائی ہی نہیں پہنچتی، اور میں خیر ہی خیر کرتا، اس لیے کہ مجھے غیب معلوم ہو جاتا تو میں تکلیف سے بچ جاتا، برائیوں سے بچ جاتا، اور خیر ہی خیر کو حاصل کرتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کو بخار بھی آیا، اللہ کے پیغمبر کو سر میں درد بھی آیا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھر والوں کو تکلیفیں ہوئی، اور کئی کئی دنوں تک کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جب یہ بات ہے تو پھر عام بزرگوں اولیاء کے ساتھ یہ کیسے ہم عقیدت رکھ سکتے ہیں، یہ خیال رکھ سکتے ہیں کہ یہ حاجتیں پوری کرتے ہیں اور ان پر چادریں چڑھائی جائیں اور ان کے ساتھ منتوں کا تعلق قائم رکھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو بدعات سے نکال کر شرکیات میں پہنچا دیتی ہیں۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ لازم ہے، یہ فریضہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور بزرگان دین کی سیرت اور ان کی تاریخ اور زندگی کا مطالعہ کریں۔ وہ سب کے سب پکے توحید پرست تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانتے تھے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کار شیطان می کند نامش ولی گر ولی ای نست لانت بر ولی۔ جلال الدین رومی کہتے ہیں شیطانی کام کرتا ہے اور اس کا نام ولی اور ولایت رکھ رکھا ہے، شیطانی کام ہوتے ہیں اور شیطانی کاموں کا نام ولی اور ولایت رکھ رکھے۔ اگر یہی ولی اور ولایت ہے تو ایسی ولایت پر اللہ کی لعنت ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمہ کی زبان سے کہ گر ولی ای نست لعنت بر ولی، اس لیے کہ اسلام میں ایسی ولایت نہیں ہے، یہ تو شیطانیت ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی توحید مضبوط کریں، توحید میں کوئی خلل نہ آنے دیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض لوگوں نے یہ اجازت مانگی تھی، ہمارا دل چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے اور یہ فرمانے لگے کہ اگر میں کسی کو سجدہ کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن چونکہ سجدہ جائز نہیں اس لیے کوئی عورت اپنے شوہر کو نہیں کر سکتی، جب کوئی عورت نہیں کر سکتی شوہر کو، اولاد والدین کو نہیں کر سکتی، کہ اتنی اونچی پیشانی اللہ کے سوا ہر جگہ جھکے گی اور ہر جگہ جھکا کے وہاں ہر جگہ نظر و منت قائم کریں گے، یا اللہ قبلہ ادھر ہے لیکن سجدہ کسی اور طرف ہوتا ہے، کسی اور کے آگے ہوتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حقیقت بتائی ہے اس میں غور کریں، بتوں کی کیا حقیقت ہے، ستاروں کی کیا حقیقت ہے، سورج کی کیا حقیقت ہے، یہ ساری حقیقتیں بیان کی. اور اب اللہ تبارک و تعالی کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی بیان کیا. اور اس سلسلے میں بھی غور کریں، یہ توحید اتنا اللہ تبارک و تعالی کا اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ توحید کا مقابلہ کوئی نعمت نہیں کر سکتی. دیکھیے مثال سے بات سمجھیے کہ آدمی 60-70 سال کی زندگی گزارتا ہے، 60-70 سال کی زندگی پر اس کو جو جنت ملتی ہے وہ دائمی جنت ملتی ہے جس کی کوئی حد اور کوئی حساب نہیں. لاکھوں سال، کروڑوں سال، اربوں کھربوں سال، یعنی انتہائی نہیں ہے. اب سوچیں کہ 60-70 سال کی اس زندگی اور اس توحید پر اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی نعمت اللہ کیوں دے رہے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں توحید کی وجہ سے، کہ تو نے اپنی زندگی بھر اللہ کی توحید کی حفاظت کی اور شرک سے تو بچا رہا، اس لیے دائمی جنت دی جاتی ہے اور ایسی نعمت اور ایسا بدلہ اور ایسی جزا دی جاتی ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اور اسی طرح سے کفر بھی، شرک بھی 60-70 سال کے لیے، زیادہ سے زیادہ عموماً جو مقدار ہے 60-70 سال کی مقدار ہے، لیکن جو جہنم ملتی ہے وہ دائمی ملتی ہے اور اس کے لیے کوئی حد نہیں. لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں سال، یہ تو بات سمجھنے کے لیے ہے، کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. کیوں؟ اللہ کو اس کی بغاوت پسند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بغاوت پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے صاف اعلان کیا ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ چاہیں تو بخش سکتے ہیں لیکن شرک کو اللہ نہیں معاف کریں گے، نہیں بخشیں گے، اللہ کا یہ وعدہ ہے. اس لیے تمام شرکیات و بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں. اور ہم بالکل بے یار و مددگار نہیں ہیں کہ ہمارے پاس شریعت نہ ہو، سنت نہ ہو. الحمدللہ قرآن ہے، قرآن اٹھا کر دیکھیں، حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مطالعہ کریں، دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، دیکھیں صحابہ کرام کی سیرت اور طریقے کو، دیکھیں کہ وہ کس قدر توحید میں مضبوط تھے اور تھوڑا بہت بھی خلل برداشت نہیں کرتے تھے. شرک تو شرک ہے، بدعات کے مقابلے میں، بدعات کے بارے میں صحابہ اتنے سخت تھے، اتنے سخت تھے، اس کی کئی مرتبہ مثال اور واقعہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ادنا سی بدعت ہوتی تو صحابہ کرام وہاں سے چلے جاتے، ان کے بس میں نہ ہوتا تو وہاں سے چلے جاتے. اس لیے اللہ سے مضبوط رشتہ قائم رکھیں اور توحید میں کوئی خلل نہ آنے دیں. توحید کیا ہے؟ ایک بڑے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. آج ہم ماحول کا، عالم کا جائزہ لیں، پورے عالم اور مسلمانوں میں لڑائی ہے کیوں؟ یعنی پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہے کیوں اور کیوں لڑ رہی ہے مسلمانوں سے، مسلمانوں نے کیا بگاڑا، کس کا نقصان کیا، کچھ نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں اور حقیقت کا پتہ بتاتے ہیں، بس یہی جرم ہے کہ مسلمان توحید پرست ہے، شرک نہیں کرتا ہے، شرک اور شرکیات سے بچتا ہے، اس لیے یہی جرم ہے۔ اسی جرم کی وجہ سے ساری دنیا ایک طرف، مسلمان ایک طرف۔ اگر ہم اس امانت کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر اللہ ہماری حفاظت نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کامل توحید پر کامل ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے، جملہ بدعات و شرکیات سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین و آخر۔